حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سن 1439 محرم کے چاند کے ساتھ داخل ہوا. اگرچہ دریائے غم لے کر یہ چاند ظاہر ہوا، اگرچہ اس چاند کے ساتھ انسانیت کے تاریخ کے عظیم ترین قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سید شہداء کے مصائب تازہ ہو جاتے ہیں، سیدانیوں کی درد و رنج کی داستانیں باعث بنتی ہے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں. لیکن ہمیں فخر ہے ان تمام تر مصیبتوں کے ساتھ، ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسی ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں جن کے عظمت کے معترف دوست و دشمن دونوں ہیں. ایسی ہستیاں ہیں جن کی مدح کے قصیدے قرآن میں پڑا ہے، ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے تمام انبیاء کی زحمتوں کو رائیگان جانے سے بچانے کے لیے قیامت تک اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی. نہ صرف قربانی پیش کی، قربانی کی یاد منانے کا حکم دے کر ہمیں انسان بننے کا درس دیا، انسان بننے کے لیے درسگاہ فراہم کیا، ان کے پیغام سننے اور سنانے کا انتظام کیا، انسانوں کو درسگاہ کربلا میں شامل کرنے کے لیے عزا خانہ اور عزاداری کا انتظام کیا. وہ بالکل محتاج نہیں ہے، نہ انصول کی طرف، نہ تعریف کی طرف، نہ غم منانے کی طرف، کیونکہ وہ خدا کے پاس ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان اور سکون کے مرحلے پر فائز ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ کر آؤ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیۃ، تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے ان بندوں میں جو فانی ہے میری ذات میں، وادخلی جنتی، جنت ربوبیت میں، جنت الہی میں، جنت خاص جو مخصوص اولیاء ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے یہ اتنی عظیم قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ صرف اس وقت کے یزید کو شکست دے، رسوا کرے، تاریخ کے یزیدیت کو رسوا کرنا چاہتے تھے، صرف اس وقت کے گمراہ لوگوں کو ہدایت کرنا نہیں چاہتے تھے، پوری تاریخ میں گمراہوں کو ہدایت کرنا چاہتے تھے، صرف اس وقت علم حق بلند کرنا نہیں چاہتے تھے، پوری تاریخ میں علم حق کو بلند رکھنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے حق اتنی عظیم شے ہے، بندگی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے لیے سب کچھ دو تب بھی لائق ہے، شائستہ ہے، بندگی سے ختم نہیں ہوتے ہو، بندگی سے ابدی سعادت حاصل کرو گے۔ تو یہ ایام اپنے تمام تر پیغامات کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، خدا کے خصوصی توجہ کے ساتھ، اہل بیت کے خصوصی عنایات کے ساتھ، جناب سیدہ کے خصوصی توجہ کے ساتھ، جن حضرت امام معصوم یوسف زہرا کے خاص توجہ کے ساتھ یہ ایام دوبارہ آئے ہیں، ہمیں دوبارہ ایک موقع ملا ہے اس جنت پہ داخل ہو جائے جس جنت کی نشانی اسے ملتی ہے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے جس دروازے کا نام باب الحسین ہے۔ موضوع گفتگو قرآن اور حسین ہے، قرآن اور حسین، قرآن اور اہل بیت۔ خود نبی اسلام نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ حدیث ثقلین کے مفاد ہے، حدیث ثقلین جو تمام مسلمانوں کا متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہی حدیث ثقلین ہے، اس وجہ سے کہ سارے مسلمان نہ صرف حدیث ثقلین کو مانتے ہیں، یہ متواتر حدیث ہے، اس حدیث سے امامت اور تشیع کے کئی اصول ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی یہ دونوں خدا کے امانت ہیں، یہ دونوں خدا کی رسیاں ہیں تمہیں پستیوں سے نکالنے کے لیے، چنانچہ دوسرے احادیث میں حبل اللہ فرمایا، خدا کی رسی ہے، رسی اس لیے دیتے ہیں تاکہ آدمی کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف نکال سکے، قرآن عطرت کے ذریعے انسان کو حیوانیت سے، درندگی سے، پستیوں سے، برائیوں سے نکالتے ہیں عظمتوں کی طرف، بہشت کی طرف، آسمان کی طرف، اشرف مخلوقات بننے کے لیے۔ دونوں حبل الہی ہیں، دونوں خدا کا عطیہ ہے، دونوں رسول خدا کی امانت ہے، دونوں نجات کا ذریعہ ہے، دونوں حجت خدا ہے، حدیث ثقلین سے استفادہ ہوتا ہے، دونوں حجت خدا ہے، دونوں کے دامن سے متمسک ہوں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، دونوں کے دامن سے متمسک ہونے کا معنی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، نہ ان سے آگے بڑھیں گے نہ ان سے پیچھے رہیں گے۔ حدیث ثقلین کے مختلف عبارتیں ہیں احادیث میں، بعض وہ سریان فرمایا ان سے آگے بھی مت جانا، ان سے پیچھے بھی نہیں رہ جانا، نہیں رہنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا۔ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کتاب خدا اور میرا قریب رشتہ دار۔ اب ممکن تھا کوئی بہت سے لوگ دعویٰ کرے کہ ہم عطرت میں شامل ہیں، احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں ان کے پیغمبر کے چچا جناب عباس ابن عباس عبید اللہ عباس کہے کہ ہم بھی عطرت پیغمبر میں شامل ہیں، کیونکہ عطرت کے لفظ قریب رشتہ دار، ایک اصل کی طرف، ایک باپ کی طرف پلٹنے والے رشتہ دار۔ تو خود نبی نے وضاحت کی عطرت سے مراد اہل بیت ہے، عطرتی اہل بیت، یہ عربی ادب میں بدل عطف بیان کہتے ہیں۔ ایک لفظ پہلا آیا ہے، اس کی وضاحت دوسرے لفظ میں آ جائے۔ آپ کا بھائی آیا، آپ فرض کیا آپ کے دو تین بھائی ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کا بھائی آ گیا، تو امکان ہے دو تین میں سے کوئی ایک آیا، تو کہتا ہوں آپ کا بھائی علی آیا، تو پھر وہ شک ختم ہوتا ہے۔ اس کو بدل کہتے ہیں، عطف بیان کہتے ہیں۔ عطرتی اہل بیت، میری عطرت، عطرت سے میرا مقصد اہل بیت۔ اہل بیت کی وضاحت حدیث کسا میں موجود ہے۔ حدیث کسا کی اگرچہ جو معروف روایات ہمارے مؤمنین اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بہت سے مسلمان عالم اسلام والے نہیں مانتے ہیں، لیکن اصل حدیث قصہ کو مانتے ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کے پاس اصل حدیث قصہ مسلم ہے، یعنی سب اس کو معتبر مانتے ہیں، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں یہی کہ حضور نے ایک چادر کے اندر پنجتن پاک کو جمع کیا، خدایا یہ میرا ہے بیت، ان کو ہر نجاست سے دور رکھ، اسی طرح سے ان کو پاک رکھنا جس طرح سے پاک رکھنا چاہیے۔ آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، اس کے بعد پیغمبر 6 مہینہ، 12 مہینہ، 18 مہینہ جناب سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سارے مسلمانوں کی روایات میں یہ بات موجود ہے، اس لیے بحث کی جگہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا معنی بالکل واضح، تار مسلمانوں کے درمیان وہ لفظ جس کی نشاندہی اس طرح سے، جس کے معنی کی نشاندہی اس طرح سے کیا ہو، یہ واحد لفظ ہے، کسی اور لفظ کی اس طریقے سے وضاحت نہیں کی۔ چادر کے اندر جمع کر کے آپ کی زوجہ جناب ام سلمہ درخواست کرتی کہ میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ اس حدیث میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں میری امانتیں ہیں، دیکھو میری امانتوں کے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں، یہ دونوں حجت خدا ہیں، یہ دونوں قیمتی چیزیں ہیں، یہ دونوں خدا کے رسیاں ہیں جو انسان کو پستیوں سے خدا تک پہنچانے والی رسیاں ہیں۔ جب تک ان دونوں کے دامن سے آپ متمسک رہیں گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے دامن سے متمسک رہنا ہے، یعنی امت کو پیغام دیا ہے کہ آپ پیغمبر کے 1,00,000 صحابیوں کے درمیان کن کے دامن سے متمسک رہنا ہے، قرآن اور عطرت کے دامن سے متمسک رہنا ہے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ہے، سابقہ انبیاء آتے تھے، ان کے جانے کے بعد دین میں تحریف پیش آتی تھی، کتاب بھی ختم، دین بھی ختم، کچھ رسومات ہی باقی رہتا تھا۔ بعد کے نبی آ کر سارے بدعتوں کو ختم کرتا تھا۔ اب تو ختم نبوت ہے، کوئی بعد میں نبی آنے والا نہیں ہے، تو ایسے ہی انتظام کیا، ایسا انتظام کیا کہ دین ذرہ برابر کم و کاس کے بغیر باقی رہے۔ اسی لیے قرآن عرض کی، کتاب آسمانی تو سابقہ انبیاء کے پاس بھی تھی، کتاب بھی خدا کی طرف سے، دین بھی خدا کی طرف سے، امامت کے ذریعے دین کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا۔ ختم نبوت کے لیے کوئی جواز نہیں تھا اگر امامت کا انتظام نہ ہوتا۔ اسی لیے قرآن و عطر دونوں کو مسلمانوں کے درمیان رکھا امانت، کیونکہ قرآن قانون ہے، قانون کے لیے قانون سمجھنے والے کی ضرورت ہے، قانون کے لیے قانون کو نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے، قانون کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہر گروہ کہتے ہیں اس آیت کے ابھی عام عالم اسلام میں دسیوں ہزار تفاسیر ہیں، دسیوں ہزار تفاسیر ہیں ہر فرقے میں، اور ہر آیت کی تفسیر میں لے کے ہر ایک نے کچھ بات کی ہے، تو اس کے نتیجے کیا ہوگا؟ خود قرآن میں ایسے اختلاف بن رہا ہے۔ ابھی داعشی تکفیری بدترین کردار، جس سے بدتر کوئی کردار نہیں ہو سکتی، قرآن کے ذریعے دلیل لاتے ہیں اس کے لیے، اس کے لیے دلیل قرآن سے لاتے ہیں۔ دیکھیے اب قرآن بجائے کی ہدایت کرے نعوذ باللہ باعث گمراہی بن رہا ہے، ہر گمراہ آدمی کے لیے بہانہ اور دلیل قرآن کی آیت، ہر جاہل اور ظالم کے لیے اپنے ظلم کے لیے دلیل قرآن کی آیت۔ خود حضور کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا، من فسر القرآن برائے، جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنی رائے کے مطابق، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو معین کرے، یا جہنم اس کے ٹھکانے۔ حضور کے زمانے میں حضور کے موجودگی کے باوجود قرآن کی اپنی تفسیر کرتے تھے، وہ بھی تفسیر بھی رائے کرتے تھے، یعنی قرآن سے جو واضح سمجھنا تھا اس کو چھوڑ کر تاویلیں کرتے تھے۔ تو ایسی کتاب باعث اختلاف ہوگی، نہ باعث ہدایت، باعث ہدایت بھی نہیں ہوگی، باعث اتحاد بھی نہیں ہے، ایسی کتاب باعث اختلاف اور باعث گمراہی۔ اسی لیے جب حضور خود تھے، ظاہر کوئی بھی غلط تفسیر کرتا تھا آخر حضور کے پاس آنا پڑتا تھا۔ حضور کے بعد بھی ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ اختلاف کے وقت سارے امت پر لازم ہو ان کے دروازے پر سر تسلیم خم کرے، ورنہ اختلاف ہو گئی، کتاب کے آیات باعث اختلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ان کی علمی اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر اشتباہ کے بغیر جیسا خدا نے ارادہ کیا ویسا ان کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر خدا نے کچھ اور معنی لیا ہے، سمجھنے والا کچھ اور معنی لیا ہے، تو قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ بس قرآن سے خدا نے جو معنی ارادہ کیا وہی معنی اس مفسر کے سمجھ میں آ جائے، تو پھر قرآن کتاب ہدایت، اور مفسر واحد ہو تو پھر قرآن کتاب اتحاد، ورنہ نعوذ باللہ قرآن کتاب ضلالت، کتاب اختلاف ہو۔ آپ کو معلوم ہے یہ مشہور واقعہ کہ جب اسحاق کندی مشہور فلاسفر گزرا ہے، کتاب لکھنے لگا قرآن کے تناقضات کو جمع کرنے کے لیے، کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، آیات ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں آ رہے ہیں، تو گیارہویں امام نے اپنے شاگرد اپنے صحابی سے فرمایا جاؤ اس کا شاگرد بنو، پھر جب اس کے اعتماد تم نے جلب کیا یہی پوچھو کہ یہ جو کتاب تم لکھ رہے ہو اور اس میں ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ان آیات کے درمیان ٹکراؤ ہے، کیا جیسا تم سمجھتے ہو ویسا خدا نے مانا ارادہ کیا ہے، یا تم غلط سمجھتے ہو؟ ہو سکتا تم سمجھ لو ان دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، تمہاری ہی غلط فہمی ہو۔ یہ چلا گیا، اس کی شاگردی اختیار کی، اعتماد جلب کیا، کہا کہ ایسی کتاب آپ لکھ رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس معنی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں آیات میں ٹکراؤ ہے، وہی معنی خدا کا بھی مقصود ہے؟ وہ پھنس کے حیران ہو گیا، کبھی اس کے ذہن نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بعض وقت انسان سمجھتا میں جو سمجھتا ہوں وہی حقیقت ہے، دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، خصوصاً انسان جب مغرور ہوتا ہے، سمجھتا ہے حق میں ہوں، معصوم میں ہوں، میں جو سمجھتا ہوں اس کے علاوہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ کم و بیش ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں اسی بیماریوں میں. ایک برادر مومن نے کوئی کام کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے خلاف کیا ہے, ہو سکتا تو کچھ اور ہو, لیکن اہتمام دینے کے تیار نہیں ہوتا. تو عرض یہ کر رہا تھا, وہ بیدار ہو گیا, کتاب کو پھاڑ دی. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو قرآن اس وقت حافظ دین حافظ امت بن سکتا ہے جب قرآن آپ کو اس معنی تک پہنچائے جس معنی کو خدا نے ارادہ کیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ قرآن کے اس معنی میں اختلاف نہ ہو. یہ اس وقت ہوگا جو قرآن کے وارث ہے معصوم ہو قرآن سمجھنے میں, اسی معنی کو وہ سمجھتا ہو جس معنی کو خدا نے ارادہ کیا ہے. اور سب امت پر, سارے علماء امت پر واجب ہو اس کے حرف کو حرف اخیر مان لے کیونکہ معصوم ہے. اسی لیے حدیث ہے, یعنی مسئلہ ہے, مسلمان پوچھتے ہیں پیغمبر نے ثابت سارے ادیان کے لیے مسئلہ پیش آیا, پیش آتا رہا, کتابیں بھی ضائع ہو گئیں, دین میں بھی تحریف پیش آئی, پیغمبر خدا نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے, اب اسلام کی حفاظت کا کیا انتظام. تو خود پیغمبر خدا فرماتے ہیں میں نے اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا ہے, خدا نے اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ یہی تو قرآن اور عطرت. قرآن قانون, عطرت اس قانون کے مفسر. قرآن قانون, عطرت اس قانون کے نافذ کرنے والا. قرآن قانون, عطرت اس قانون کا تجسم. یعنی قرآن, قرآن صامت, عطرت قرآن ناطق. اس طریقے سے نازل کیا, کوئی قانون ہو اس پر کوئی عمل نہ کرے, قانون ہو کسی کے سمجھ میں نہ آئے, قانون ہو اس کو نافذ نہ کرے, قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. قانون اس وقت بہترین قانون اس وقت اپنا افادہ اور اپنا فائدہ دے سکتا ہے جب کوئی سمجھنے والا ہو, ایک عمل کرنے والا ہو, دو نافذ کرنے والا ہو, تین. اسی لیے قرآن کے ساتھ خود پیغمبر تھے, پیغمبر کے بعد ایسی ہستی کا انتظام کیا جس کے بارے میں آئے مباہر نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, نفس پیغمبر. نفس یعنی جان پیغمبر, خود پیغمبر. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تو آپ دیکھتے ہیں یہ قرآن اور عطرت کرا دیتا ہے حدیث سکلے میں. اور اس میں فرماتے ہیں انہما لن یفترقا, قرآن اور عطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن کیسی کتاب ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن میں باطل کے لیے کوئی راہ نفوذ نہیں ہے, کسی طرح سے, کسی طرف سے, کسی سائڈ سے باطل قرآن میں نفوذ نہیں کر سکتا. قرآن کے سارے دروازے باطل کے سامنے بند ہیں. مضبوط قلعہ ہے قرآن, اور یعنی قرآن معصوم ہے باطل سے. اسی طرح سے اہل بیت معصوم ہے, یعنی اسی اہل بیت کے معصوم ہونا کے الگ دلائل ہے, لیکن اسی حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے قرآن اور عطرت جب جدا نہیں ہوں گے, قرآن میں غلطی کے امکان نہیں ہے علمی لحاظ سے, بس اہل بیت میں بھی غلطی کے امکان نہیں ہے علمی لحاظ سے. فرض کریں قرآن کے بعض وقت عالم اسلام کے مفسرین کہتے ہیں قرآن کے حروف ہے مقطعات کا معنی خود پیغمبر کو معلوم نہیں ہے, ان پر یہی اعتراض ہوتا ہے. پھر پیغمبر کو معلوم نہیں ہے کتاب ہدایت کیسی, قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کرنے کے لیے, اس کا معنی واضح نہ ہو.
یا آیات متشابہ کا معنی واضح نہ ہو پھر مقصد کے خلاف ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن سے جب جدا نہیں ہوں گے تو قرآن کے ہر آیا ہر کلمہ کا علم اہل بیت کے پاس ہے. کوئی ایسا کلمہ نہیں ہوگا جس کا علم اہل بیت کے پاس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک کلمہ کا معنی اہل بیت کے پاس نہ ہو تو اسی حوالے سے قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی ہوئی. حدیث کیا کہتی ہے؟ لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, ہرگز جدا نہیں ہوں گے. لن کا معنی یہ ہے کہ بالکل, ہرگز ابد تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو مطلب یہ کہ علمی لحاظ سے یہ معصوم ہے. اور اسی طرح سے قرآن کے ایک حکم پر اہل بیت عمل نہ کرے تو جدا ہو گئے نا. قرآن کے ایک حکم پر اگر اہل بیت غلطی سے, صحیح نعوذ باللہ, غلطی سے بھی عمل نہ کرے تو قرآن سے جدا ہو گئے. ہم اگر غلطی سے عمل نہ کرے, کیونکہ معصوم نہیں ہے اسی لیے غلطی کے امکان ہے, لیکن اگر کوئی ہستی ایسا ہے کہ غلطی سے قرآن پر عمل نہ کرے تو اسے حوالے سے جدا ہو گئے. حدیث ثقلین کہتی ہے لن یفترقا, قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے ایک حکم پر بھی, ایک حکم کی بھی خلاف ورزی اہل بیت نہیں کرتے. یعنی اہل بیت عملی لحاظ سے بھی معصوم ہے, علمی حوالے سے بھی معصوم ہے, عملی حوالے سے بھی معصوم ہے. آپ جانتے عالم اسلام والے پیغمبر کو بیان وحی میں معصوم سمجھتے, جب وحی لوگوں کو بیان کرتے معصوم ہے, لیکن لینے میں ہو سکتا ہے نعوذ باللہ پیغمبر کو پتہ نہ چلے جو نازل ہوا تھا وہ جبرائیل تھا یا کوئی جن تھا. آپ نے سنا ہوگا, یہ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا یہ روایتیں, یا آیات شیطانی جب نازل ہو رہا تھا شیطان نے پیغمبر کے کان میں کچھ اپنی باتیں سنائی, تلک البرانی بولا منہ الشفاعت, آیات شیطانی یعنی شیطانی آیات. لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق, میں اس پر دلیل پیش کرنی نہیں چاہتا ہوں عصمت پر, لیکن مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں, ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ وحی لینے میں معصوم ہے, لینے کے بعد اس کو یاد رکھنے میں, حفظ کرنے میں بھی معصوم ہے, حفظ کرنے کے بعد بیان کرتے وقت بھی معصوم ہے, بیان کے بعد عمل کے وقت بھی معصوم ہے, چاروں مرحلے میں معصوم ہے. کسی ایک مرحلے میں معصوم نہ ہو تو جدا ہو گئے نا, جدا ہو گئے. حدیث کہتی ہے قرآن اور طرح جدا نہیں ہو سکتا. یہ اس کے بعد لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس قرآن اور طرح دونوں آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ عطرت جو معصوم ہے, جو امانت رسول خدا ہے, جو حبل اللہ ہے, امانت خدا ہے, امانت رسول ہے, حجت خدا ہے, یہ عطرت قرآن کے ساتھ ساتھ تا روز قیامت برقرار ہے. اس کا مطلب ہے کہ امامت کا تسلسل تا روز قیامت محفوظ ہے. امامت صرف پیغمبر کے بعد نہیں, لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, حتی یرد علی الحوض, تا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو چنانچہ قرآن تا روز قیامت, اسی طرح سے عطرت پیغمبر امامان معصوم تا روز قیامت ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث سے معروف حدیث, اس حدیث میں کہتا ہے کہ اگر دو قریشی بھی ہو ان میں سے ایک امام ہوگا, تا روز قیامت دو قریشی بھی ہو ان میں سے ایک امام ہوگا. یعنی وہ احادیث بھی تائید کرتی ہے اس حدیث کی. یا دوسری حدیث جو عالم اسلام والوں کے پاس معروف ہے, یہ بھی صحاح میں موجود ہے کہ 12 امیر ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے, 12 امام ہوں گے, 12 حکمران ہوں گے, اور جب تک یہ ہوں گے تب تک اسلام رہے گا، اسلام مضبوط رہے گا. تو یہ اور حدیث ثقلین کو ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ امام قریش میں سے، یا در حقیقت حضرت ثقلین نے واضح کیا دو حدیث جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں انہوں نے قریش کہا، قریش کی وضاحت نہیں کی. حدیث ثقلین نے اس حدیث کی وضاحت کی کہ جن قریش کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ عترت پیغمبر میں سے، عترت پیغمبر میں سے. حدیث ثقلین تفسیر ہے ان احادیث کے لیے جو بارہ خلیفہ کی بات کرتے ہیں، بارہ امیر کی بات کرتے ہیں، بارہ حکمران کی بات کرتے ہیں، بارہ امام کی بات کرتے ہیں. اور عرض کیا اسی طرح وہ حدیث کہ قیامت تک اگر دو قریش بھی ہو تو ان میں سے امام ہوگا. اور مولا امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں وضاحت کی ہے کہ خلافت قریش میں ہے، اور قریش کے درمیان بھی قریش کا خاص قبیلہ بنی ہاشم میں ہے. نہج البلاغہ میں وضاحت کی کہ پیغمبر نے جو فرمایا قریش، تم غلط فہمی میں نہ جاؤ، قریش سے مراد قریش کا قبیلہ بنی ہاشم مراد ہے، اور پھر وضاحت کرتے آل محمد مراد ہے. لیکن حدیث ثقلین نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حدیث ثقلین نے بالکل واضح کیا قرآن و اعتراض جدا نہیں ہوں گے. یہ حدیث متواتر حدیث، مسلم حدیث، متفق علیہ حدیث قیامت تک. تو یہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے تو قرآن کے ساتھ ہی رہنا پڑے. قرآن نے لوگوں کو اہل بیت کی طرف دعوت دی ہے. قرآن کے آیات کو دیکھیے، امام سیوطی کہتا ہے قرآن میں 500 آیتیں شأن اہل بیت میں ہیں، قرآن میں 500 آیتیں شأن اہل بیت میں. یہ عالم اسلام کے عظیم امام ہیں. آپ بے شمار آیت آئے دن آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آئے غدیر ہے، آئے بلیغ ہے، آئے عطیب ہے، آئے انما ہے، آئے تطہیر ہے، آئے مودت ہے، آئے مباہلہ ہے، آئے کیا نام محبت ہے، اور خیر البری. یہ اس قسم کی بڑی تعداد میں آیات جو تمام مسلمانوں نے روایت بیان کی، حدیث بیان کی ہے کہ شان اہل بیت میں. قرآن نے تمام مسلمانوں کو اہل بیت کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ صرف کتاب کبھی انسان کو نجات نہیں دے سکتی. صرف کتاب کبھی، دیکھو جو منافقین تھے انہوں نے یہی سوچا قرآن کو رہنے دے، اس کا ہم تفسیر اپنی پسند کی تفسیر کریں گے، اہل بیت کو ختم کریں. یزید نے اہل بیت کو شہید کرنے کی کوشش کی، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ قرآن کو اپنی پسند کے مطابق تفسیر کر سکتے تھے. مولا فرماتے ہیں استنطقو، قرآن سے بات لے لو، قرآن سے بات نکالو، ولن ينطق، اور لیکن قرآن تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا، میں قرآن کے ترجمان ہوں. اس لیے انہوں نے یہی دیکھا کہ قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اپنی پسند کی تفسیر کر سکتے ہیں. قرآن کے حقیقی مفسرین کے ساتھ مقابلہ کرو، قرآن کے حقیقی مدافعین کے ساتھ مبارزہ کرو، قرآن کے حقیقی محافظین کے ساتھ مبارزہ کرو. مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِن مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُحَالًا وَيَمُوتُونَ ظُلَالًا، میں خدا کے درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اس گروہ سے، جب زندہ ہے جاہل ہے، جب مرتے ہیں گمراہ مرتے ہیں، جہالت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، گمراہی کے ساتھ مر جاتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں آگے بڑھ کر، کتاب خدا کی اگر حق تلاوت ہو جائے، حق تلاوت مولا سید شہدا کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک تلوت الکتاب حق تلاوت ہے، حسین آپ نے قرآن کی حق تلاوت قرآن ادا کی ہے. حق تلاوت یعنی قرآن کو جس شرائط کے ساتھ، وضو وغیرہ وغیرہ کے ساتھ،
پڑھنا ہے، معنی کو سمجھنا ہو، اس پر عمل کرنا تین. ظاہر مولا امام کے فہم الگ درجہ ہے، ہم اپنے حد تک ہماری ذمہ داری ہے. قرآن آداب تلاوت کے ساتھ، باوضو طہارت کے ساتھ تلاوت کرنا، معنی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ حق تلاوت ہے. مولا فرماتے ہیں اگر قرآن کی حق تلاوت ہو جائے، قرآن ایسا مال بنتا ہے بازار میں جس کا کوئی خریدار نہیں ہے. اگر قرآن کے حق تلاوت ادا ہو جاؤ، علی فرماتے ہیں علی کے زمانے میں اس کی کوئی خریدار نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کی حق تلاوت نہ ہو تو سب سے زیادہ خریدار قرآن کے ہے. یہ حالت ہے. اللہ اشکو، میں ایسے گروہ سے خدا کے درکار پر مانتا ہوں. تین، قرآن اور حسین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ حق تلاوت. آپ زیارت جاتے ہیں، یہ زیارت علم اظہار کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں اشہد انک تلوت الکتاب حق تلاوت حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کتاب کی تلاوت کی حق تلاوت. قرآن کی آیتیں قصیدے اہل بیت، لیکن اہل بیت نے بھی لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کے حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، درود پڑھے محمد آل محمد. مولا امیر المومنین کے فرمان ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، تشریح نہیں کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. وَأَلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، مسلمانوں جان لو یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے. نصیحت اصل عربی زبان میں خیرخواہ، جو شخص آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کا خیرخواہ ہوتا ہے، اسی لیے نصیحت ہوتا ہے. اسی لیے ناصح کے اصل معنی یہ کہ خیرخواہ، قرآن تمہارا وہ خیرخواہ ہے، خیرخواہی کی وجہ سے نصیحت کرتا ہے. الذی لا یغش، دھوکہ دینے دیتا ہے. بعض اوقات دھوکہ دینے والے بھی خوش خیرخواہی کا اظہار کرتا ہے، نہیں یہ ایسا خیرخواہ ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا ہے. والہادی الذی لا یضل، قرآن وہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کسی کو گمراہ نہیں کرتی. عام ہدایت کرنے والا ممکن ایک جگہ پر ہدایت کرے دوسری جگہ پر گمراہ کرے، لیکن قرآن وہ کتاب ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتی. قرآن تبیان کل شے، ہر شے کی تبیان ہے. ممکن ہے کوئی ہمارے یہاں لطیفے تک بناتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر شے ہے تو میرا نام کیوں نہیں، آپ کا نام کیوں نہیں ہے. قرآن بہت چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں قرآن اس کے معلم و مفسر حقیقی کے ساتھ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن کے معلم و مفسر حقیقی محمد و آل محمد تھے.
آل محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن اس کو مفسر حقیقی سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ قرآن میں نہیں ملے گا. وہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو گمراہ نہیں کرتے. والمحدث الذي لا يكذب، قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے ساتھ بات کرتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتی، سچ ہی سچ ہے. ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزيادة او نقصان، اگر کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو زیادہ وہ نقصان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ہدایت میں، اس کے تقویٰ میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی گمراہی میں کمی ہوتی ہے. اسی طرح سے مولا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَ، جان لو قرآن کے بعد اگر کسی کے پاس قرآن آ گیا، قرآن کے بعد فقر نہیں ہے، ناداری نہیں ہے، توہدستی نہیں ہے، غربت نہیں ہے. قرآن اگر آ گیا آپ انسان کامل ہیں، پوری انسانیت ہے، انسانیت کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، خوبیوں کے لحاظ سے آپ دنیا کے سب سے دولت مند انسان ہیں. قرآن کے بعد فاقہ نہیں ہے،
یعنی انسانیت کے ممکن ہے حیوانیت کے لحاظ سے میرے پاس روٹی بھی نہ ہو لیکن انسانیت کے لحاظ سے میں دولت مند انسان ہوں. آپ کو معلوم ہے مشہور حدیث ہے جب ایک آدمی آتے چھٹے معصوم کے پاس عرض کرتا ہے مولا میں نادار ہوں فقیر ہوں, تھوڑا سا اپنی غربت کا فقر کا ناداری کا اظہار کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں میری نظر میں تم دولت مند ہو. ہنسنے کھانے لگتا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. مسلسل مولا فرما رہا نہیں میری نظر میں تم دولت مند ہو. وہ تین مرتبہ قسمیں کھایا. آخر مولا نے فرمایا اگر تمہارے پاس جو ولایت اہل بیت اگر کوئی کہے پوری دنیا کی دولت تمہیں دے دیتا ہوں یہ ولایت مجھے دے دو, دو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں دو. فرمایا تمہارے پاس ایسی دولت ہے جو پوری دنیا سے زیادہ اس کی قیمت ہے. یہ دولت ہے, یہ عظمت ہے, یہ واقعا جو عشق اہل بیت, جو محبت اہل بیت, محبان اہل بیت کے دلوں میں ہے. خدا نہ کرے اگر ایک دن اس نعمت سے محروم ہو جائے تو پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت. عشق اور محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. زندگی بے معنی, بے مقصد, تاریخ, نفرت انگیز ہو جاتی ہے. عشق ہے امید کے ذریعہ, عشق ہے انسان کو تکامل کی طرف, کمال کی طرف دعوت دیتا ہے. عشق ہے جو انسان کی انسانیت کو بچاتا ہے. عشق ہے تمام تر خطرات کے باوجود آپ آزاداری کے لیے, آزاداری کی نشانیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں. اتنی عظیم نعمت ہے. خلاصہ عرض کی نعمت مادی اور معنوی ہے. مادی نعمت ہماری جسمانی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے, روحانی نعمت ہماری انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے. اور انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی جو نعمت ہے ان میں سر فہرست محبت ہے. محبت وہ عظیم طاقت ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے جاتی ہے. تو عرض کے قرآن کے بعد کسی کے پاس فقر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَى. لیکن قرآن سے پہلے اگر کسی کو قرآن نہیں ملا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو قرآن نہیں ملا اس کے پاس کچھ بھی نہیں, کیونکہ اس کو خدا بھی نہیں ملا ہے, پیغمبر بھی نہیں ملا ہے, اہل بیت بھی, ولایت اہل بیت بھی, محبت اہل بیت بھی, امامت اہل بیت بھی, یعنی سارے انسانی فضیلتوں سے محروم ہے. یہ ٹھیک ہے ایک حیوان ہے ممکن ہے دس آدمی کے برابر بھی کھاتا ہو لیکن انسانیت کے لحاظ سے فقیر ہی فقیر ہے. اس کے بعد امام فرماتے وَاسْتَشْفُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ, تم اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو قرآن سے. فَإِنَّ فِيهِ الشِّفَاء مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ, قرآن کے اندر شفا ہے سب سے بڑی بیماریوں کی. شفا قرآن میں ہے الکفر, وہو الکفر والنفاق. ایک کفر ہے سب سے بڑی بیماری کفر ہے. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے اسی لیے ہم کفر کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے دنیا ظلم سے بھرا ہوگا, وہی ظلم سمجھتے مار چھیننا, جیب میں ڈالنا, قتل کرنا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, اخلاقی برائیوں کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں. انسان انسان بننے کے بجائے بدترین حیوان بننے کو ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو دینی قرآنی اہل بیت کی ثقافت میں آ جائے تو ایک بیماری کفر کی بیماری ہے, دوسری بیماری نفاق ہے, منافقت, والغی گمراہی, والضلال. غی اور گمراہی دونوں, غی اور ضلال دونوں گمراہی, ایک فرق ہے. غی میں راستہ گم کرنا, کسی منزل تک پہنچنے کے غلط راستہ پکڑنا, تو منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جب راستہ غلط. اور ضلال میں منزل کو گم کرنا, چاہے راستہ غلط ہو. ایک آدمی خدا تک جانا چاہتا ہے, باطل فرقوں کے ذریعے خدا تک جانا چاہتا ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک آدمی خدا تک جانا ہی نہیں چاہتا ہے, دنیا کے سپر طاقت بننا چاہتا ہے, چاہے منزل گم کیا ہو چاہے راستہ. یہ سب بیماریاں ہیں, ان بیماریوں سے نجات کی جگہ قرآن ہے. اہل بیت نے ہمیں قرآن کی طرف اور قرآن فہمی کا راستہ خود اہل بیت کی تفسیر ہے, اہل بیت کی تفسیر ہے اور اہل قرآن نے ہمیں اہل بیت کی طرف بھیجا ہے. اور خود اہل بیت قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے. شب عاشور دیکھیے, ایک درود پڑھے محمد آل محمد, شب عاشور آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی, کیا فرمایا؟ میں نماز سے محبت کرتا ہوں, دعا سے, قرآن سے. دیکھیے قرآن بھی امام کے مقاصد میں شامل ہے, یعنی قرآن سے الوداع کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگ. امام کون ہے؟ قرآن ناطق ہے, قرآن مجسم ہے, زندہ قرآن ہے, اس کے باوجود قرآن کلام اللہ ہے. عشق خدا باعث بنتا ہے کتاب خدا سے محبت. اور حسین کو دیکھیے آخری لمحات میں زید ابن عمبر پیغمبر کے صحابی کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے شور شرابہ سنا, میرا گھر دو منزلہ عمارت تھی, جب کھڑکی پر آ کے دیکھا, دیکھا کہ اسیروں کا قافلہ آیا. ایک شبہ پیغمبر کے چہرے کا مالک سر اطحال بالا نظر ہے, آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے, ہماری وہ نشانیاں جو انسان کو تعجب میں لاتی ہیں. زید بن ارقم عرض کرنے لگا, یا ابن رسول اللہ آپ تو زیادہ لوگوں کو تعجب میں ڈال رہے ہیں. وہ جوان تھے, خدا کے طلب میں نکلے, لیکن آپ نے اتنی قربانی دی خدا کے راہ. حسین شہادت کے بعد بالائے نیزہ بھی مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, دوسری آیت جس کی تلاوت امام فرماتے تھے, عن قریب جان لیں گے ظالمین کہ ان کی عاقبت کیا ہونے والی ہے. یہ رابطہ حسین قرآن کے ساتھ. کربلا میں ہر موقع پر آیت کی تلاوت فرماتے تھے, ہر صحابی ہر شہید کے سرانے جاتے ہوئے آیت کی تلاوت فرماتے تھے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. مولانا المومنین نے اپنے آخری وصیت میں حسنین کو فرمایا, اللہ اللہ فی القرآن, خدا را خدا را, کتاب خدا کو یاد رکھنا, خیال رکھنا, اس کتاب پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی اور آگے نہ بڑھے. حسنین امام معصوم ہیں, یہ خطاب ہمارے لیے ہے, ان کو بیان کیا ہے یہ خطاب ہم تک پہنچنے کے لیے. آج محرم کی پہلی تاریخ, مشہور روایت ہے ریان امام حشم کی خدمت میں پہنچتا ہے. امام کون پوچھتے ہیں, ریان تم نے روزہ رکھا آج؟ پھر امام آج کے روزے کی فضیلت سوال بیان فرماتے, فرماتے ریان اس مہینے کے پہلا بیان فرماتے ہیں, جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے اسی کے ساتھ محشور ہو جائیں گے, اگر کسی پتھر سے محبت کریں گے اسی پتھر کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. دیکھو کس کو محبوب انتخاب کرتے ہو, کس سے محبت کرتے ہو, یقیناً اسی کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. پھر امام فرماتے ہیں اس مہینے کے 10 تاریخ کو ایسی ہستیاں کربلا کے میدان
میدان میں شہید ہو گئے، جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی، ذبح ہو گئے، جس طرح سے جانور کو ذبح کرتے ہیں اسی طرح سے اولاد پیغمبر کو مسلمانوں نے ذبح کیا۔ اس تشبیہ کے بارے میں میں عام طور پر اپنا خیال بیان کرتا ہوں، امام نے کیوں فرمایا، جس طرح سے جانور کو ذبح کرتے اسی طرح سے فرزندان پیغمبر کو ذبح کیا، شاید وجہ تشبیہ یہ ہو، جانور کے ذبح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، سب جائز سمجھتے ہیں، سب جائز سمجھتے ہیں، حسین کی شہادت کے وقت بھی یہی عبادت تھی۔ روایت میں ابن عباس تو حسین صاحب کے مولا، اگر خاندان کو ساتھ لے جا رہے ہیں آپ نہ لے جائیے، آپ کی شہادت کے مناظر کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن امام رضا نے ریان ابن شریف پر شرط رہو کیا، ورنہ فرما سکتے تھے ریان جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس کو بھوکا ذبح نہیں کرتے، اس کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، اس کو استغفار ذبح نہیں کرتے، اس پر پتھروں کی بارش نہیں کرتے، اس پر تیروں کی بارش نہیں کرتے، لیکن یہ حسین کی قسمت تھی۔ حسین ابن علی مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، والی مدینے کی طرف سے پیغام آیا، والی مدینے نے بلایا، زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا مولا کیا ہو سکتا ہے، فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے ان کا تابوت، ان کا سرکش مر گیا ہے، اپنے بیٹا یزید کے لیے بے اچھاتے ہیں، اس لیے مجھ کو بلایا۔ حسین دولت سرا تشریف لے جاتے ہیں، بنی ہاشم کے با وفا جوانوں کو بلاتے ہیں، سب مسلح ہو کر حسین کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، دار الامان کے دروازے پر حسین نے جوانوں کو روکا، فرمایا بہادروں یہاں پر انتظار کرو، اگر میری آواز بلند ہو گئی تو اندر آنا، مجھ سے دفاع کرنا۔ حسین چلے گئے، ولید نے امیر شام کی موت کی خبر سنائی، پھر کہا کہ مولا آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے، امام نے فرمایا رات کی تاریکی میں کیا بیعت لینا ہے، کل میں جواب دوں گا۔ ولید نے مان لیا، مروان نے کہا ولید حسین کو جانے نہیں دینا، اگر حسین یہاں سے نکل گئے خون کی ندیاں بہیں گی، حسین سے بیعت نہیں لے سکو گے۔ حسین نے مروان کی طرف دیکھا، یتنا زرقا اتحددنی بالموت، اے ناپاک عورت کے فرزند، تم مجھے ڈراتے ہو، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھ کو قتل کرنے والا کون ہے، تم قتل کر سکتے ہو یا ولید؟ جلال میں آ گئے امام، امام کی آواز بلند ہو گئی، جوانان بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر آ گئے، اپنے سید و سادات سرور کائنات کی خدمت میں ہے تیری عظمت کا واسطہ، تیری کرمیا کا واسطہ، تیری رحمانیت و رحمیت کا واسطہ، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے، نجات کا ذریعہ قرار دیا، خدایا حسین کا، شہدائے کربلا کا واسطہ، ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمایا، حسین و شہدائے کربلا و سرائے کربلا کو ہم سے راضی فرمانا، خدایا ہمیں اس سال اور آنے والے سالوں میں حسین کے عزاداری کے فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، عزادارانی حسین جہاں کہیں بھی ہو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمانا، ان کی حفاظت فرما، مجاہدین مکتب اہل بیت، مجاہدین اہل حق کی مدد فرما، اسیران رائے اہل حق کو جلد اجل رہائی عطا فرما، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان ملک، دشمنان وطن اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، خدایا ہمارے مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم کی تحریک اور مدد فرما، غم محمد والے محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا ہمارے شہدا کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدایا خدایا ہمارے مؤمنین کو غریق رحمت فرما، خدایا مسلمان عالم کے درمیان اتحاد برقرار فرما، خدایا مسلمانوں کو اپنے الہی اہداف کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، تمام شہداء ملت اور حاضرین کے برحمین کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم.